بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی پہلی، معاف کیجیے گا، دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیے گا۔ اس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سن سکیں گے پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ہفتے کو ایران کی سائنسی اور صنعتی پیداوار اور صلاحیتوں کی نمائش کا معائنہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے پر ہونے والے حملے کے تمام پہلوؤں کو واضح کیے جانے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پسندانہ اور دلیرانہ کارروائی کے بعد پورے فلسطین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے سابق صدر آصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام لگانے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا سخت سیکیورٹی کے بیچ ہفتے کی صبح جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورا سے شروع ہو گئی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آج ایران کی سائنسی اور صنعتی پیداوار اور صلاحیتوں کی نمائش کا معائنہ کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس دوران ایرانی سائنسدانوں، موجودوں اور ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبے میں سرگرم نالج بیسڈ کمپنیوں کے ماہرین اور سربراہوں سے ملاقات کی اور نمائش میں پیش کردہ صنعتی اور سائنسی نمونوں کا معائنہ کیا۔ آپ نے 3 گھنٹے تک نمائش میں موجود تمام اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ اس نمائش میں کان اور کان کنی کی صنعت، الیکٹرانکس، مواصلات، خلائی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، گاڑیوں، زراعت اور غذائی صنعت، ریلوے، سڑک اور شاہراہوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی، بحری نقل و حمل اور فضائی شعبوں میں ایران کے اندر تیار شدہ اور زیر استعمال جدید ترین ایجادات کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ تعمیرات، پیٹرولیم اور تیل کے شعبے، گھریلو الیکٹرک اور الیکٹرانک وسائل، پارچہ بافی، ماہی گیری، پانی، بجلی اور بجلی گھروں اور ڈیم بنانے کی صنعت سمیت آئی ٹی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مصروف ایرانی کمپنیوں اور صنعتی مراکز کی صلاحیتوں اور پیداوار کی نمائش بھی کی گئی، جس کا رہبر انقلاب اسلامی نے پوری دلچسپی کے ساتھ معائنہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے پر ہونے والے حملے کے تمام پہلوؤں کو واضح کیے جانے کے لیے تہران کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے آذری ہم منصب جیہون بیراموف کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے آذربائیجانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں تہران میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جمہوریہ آذربائیجان کی سفارت میں پیش آنے والے واقعے کو دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثر ڈالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس مسلحانہ حملے پر جس میں آذری سفارت خانے کا ایک ملازم جاں بحق اور دو افراد زخمی ہوئے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آذری وزیر خارجہ اور اس آذری سفارتکار کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی۔ امیر عبداللہیان نے تجویز پیش کی کہ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے دونوں ممالک کے سیکیورٹی اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کے ساتھ اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا تعزیتی پیغام آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، حکومت، عوام اور خاص طور پر واقعے میں جان بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کو بھی پیش کیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے آذربائیجان کے سفارت خانے پر مسلحانہ حملے کی خبر سنتے ہی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے تمام اداروں کو فوری اور ضروری اقدامات کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق حملہور شخص نے یہ اقدام ذاتی وجوہات کے تحت انجام دیا۔ ناصر کنانی نے بتایا کہ مزید تفصیلات جانچ پڑتال کے بعد شائع کر دی جائیں گی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مسلح حملے میں ہلاک ہونے والے سفارتی عملے کے اہل خانہ اور حکومت آذربائیجان کو تعزیت بھی پیش کی۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے بھی اظہار ہمدردی اور تعزیتی پیغام کے لیے ایران کے صدر اور وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اس واقعے کو واضح کرنے کے لیے دونوں ممالک کی سیکیورٹی اور عدالتی اداروں کے درمیان باہمی تعاون کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ قابل ذکر ہے ایران کے دارالحکومت تہران کے پولیس سربراہ نے کہا ہے کہ جمعے کی صبح ایک شخص آذربائیجان کے سفارت خانے میں داخل ہوا اور فائرنگ کر دی، جس میں ایک شخص جان بحق اور دو زخمی ہو گئے۔ پولیس نے حملہور کو فوراً گرفتار کر لیا اور اس سے تفتیش جاری ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی نوجوان کی شہادت پسندانہ اور دلیرانہ کارروائی کے بعد پورے فلسطین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ غاز فلسطینی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی مجاہد کی شہادت پسندانہ کارروائی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ چند برسوں کے دوران یہ بدترین واقعہ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے شمالی علاقے میں ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی کے تحت فائرنگ کر کے 7 صہیونیوں کو ہلاک کر دیا۔ صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل 13 کے رپورٹ کے مطابق بیت المقدس کے علاقے النبی یعقوب میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں 7 صہیونی ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ بڑی تعداد میں غاز صہیونیوں کی یہ ہلاکت ایسے میں ہوئی ہے کہ 2 روز قبل صہیونی فوجیوں نے جنین کیمپ پر دھاوا بول کر فلسطینیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جن میں ایک عمر رسیدہ خاتون بھی شامل ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے اس حملے میں کم سے کم 20 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ صہیونی فوجیوں کے اس وحشی گری کے بعد فلسطینی اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں شہادت پسندانہ کارروائی انجام دینے والا فلسطینی مجاہد نوجوان اپنے آخری دم تک فائرنگ کرتا رہا۔ اس کے شجاعانہ اقدام پر مقبوضہ فلسطین کے کئی علاقوں میں جملہ جنین، رام اللہ اور ساتھ ہی غزہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے ایک روز قبل شہید ہونے والے اپنے پیاروں کے انتقام کے لیے کی گئی اس کارروائی کی خوشی میں خوب آتش بازی کی، مٹھائیاں تقسیم کی، جبکہ غزہ میں شکرانے کے طور پر اذانیں دی گئیں۔ فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کے جواب میں ہتھیار اٹھا کر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح صہیونی آباد کاروں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی مجاہد کی شہادت پسندانہ کاروائی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ المسیرا ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے ایک بیان میں فلسطینی مجاہد کی انتقامی کاروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ظلم کرنے والے غاصب صہیونی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں اضافے کی پولیس کی درخواست منظور کر لی ہے۔ پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر عدالت نے پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے فیصلے میں فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست منظور کر لی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فواد چودھری کو تھانہ کوہسار کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ ان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن کے خلاف مبینہ طور پر نفرت پھیلانے سے متعلق کیس میں اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا تھا۔ چند روز قبل پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو الیکشن کمیشن کے خلاف بیان دینے کے الزام میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق صدر آصف زرداری پر قتل کی سازش کا الزام لگانے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے بیان پر اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قاہرہ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ عمران خان بقول ان کے آئے دن ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہیں۔ قمر الزمان قاہرہ نے کہا کہ جب ادارے نیوٹرل ہو گئے تو فوج کو گالیاں دینے لگے۔ قمر الزمان قاہرہ نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ عمران خان کے بیان کا نوٹس لے اور تحقیقات ہونی چاہیے، عمران خان ثبوت نہ دیں تو انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس موقع پر پارٹی رہنما نیر حسین بخاری نے کہا کہ عمران خان نے جو الزام آصف زرداری پر لگایا جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اور ان بے بنیاد الزامات پر عمران خان کو لیگل نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ واضح ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز الزام عائد کیا تھا کہ آصف زرداری نے انہیں قتل کرنے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ میں قوم کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو پہلے چار نام دیے تھے ان کے ساتھ آصف زرداری کا نام بھی آئے گا۔ ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا سخت سیکیورٹی بندوبست کے بیچ آج صبح جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ سے شروع ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اونتی پورہ کے چرسو گاؤں سے شروع ہونے والی یاترا میں پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی اور ان کی صاحبزادی التجا مفتی نے بھی شرکت کی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی کی بھی ہفتے کو یاترا میں شرکت کر سکتی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاترا کے لیے سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے راہل گاندھی نے جمعے کے روز کشمیر پہنچنے کے بعد یاترا کے لیے سیکیورٹی انتظامات کمزور ہونے کا الزام لگایا تھا، جہاں جموں کشمیر پولیس نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ کنیا کماری سے 7 ستمبر کو شروع ہونے والی یہ یاترا ہفتے کو یعنی آج سری نگر کے مضافاتی علاقہ پانتھا چونک پہنچے گی۔ ادھر ہندوستان کی فضائیہ کے 2 جنگی طیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی فضائیہ کے 130 اور معراج 2000 جنگی طیارے ایسی حالت میں گر کر تباہ ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی جانب سے فوجی مشقیں جاری ہیں۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ دونوں جنگی طیارے مدھیہ پردیش کے علاقے مورنا میں گر کر تباہ ہوئے۔ ان طیاروں میں سوار ہوا بازوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ دونوں طیاروں کو گرنے کے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ابھی تک جنگی طیاروں کے گرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 138 بار جارحانہ حملے کیے ہیں۔ یمن کے صوبہ الحدیدہ میں یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیث کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی جارے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقے خاص طور سے سادہ کے مختلف علاقے سعودی اتحاد کی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں۔ جار سعودی اتحاد کی جانب سے تازہ جارحیت میں صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی رضامندی سے یمن میں دو ماہ کی جنگ بندی کا قیام عمل میں آیا تھا، جس میں دو بار توسیع بھی کی گئی، مگر پھر یہ جنگ بندی کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آل خلیفہ حکومت نے سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے اکٹھا ہو کر قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے باوجود بحرینی عوام نے مختلف علاقوں میں اجتماعات تشکیل دے کر اس گنامی حرکت کی مذمت کی ہے۔ سویڈن کے سفارتخانے کے سامنے احتجاج اور مظاہرہ کرنے کی درخواست مسترد ہونے کے بعد بحرینی عوام نے اس ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی اجتماعات تشکیل دیے۔ ایک بڑا اجتماع راس رمان مسجد کے سامنے دیکھا گیا، جہاں بحرینی عوام نے سویڈن کے انتہا پسند شخص کی گنامنی حرکت اور یورپی ممالک اور اداروں کی جانب سے اس کی حمایت کے خلاف نعرے لگائے۔ بحرینی ذرائع ابلاغ کے مطابق بحرینی عوام کی جانب سے منامہ کے دارالقرآن میں احتجاجی اجتماع کی درخواستوں کو بھی نہ صرف آل خلیفہ کے کارندوں نے مسترد کر دیا تھا، بلکہ بحرین کی عامر حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے دارالقرآن جانے والے تمام راستوں کو بند اور علاقے کو محاصرے میں لے کر ہر طرح کے اجتماع پر سخت پابندی بھی عائد کر دی تھی۔ اور سامن، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، نبی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں سنا کہ فلسطینی نوجوان کی شہادت پسندانہ کارروائی نے فلسطینی عوام میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ یہ شہادت پسندانہ کارروائی 7 سے زیادہ صہیونیوں کی ہلاکت پر منتج ہوئی۔ اس ضمن میں میں نے اب سے تھوڑی دیر قبل پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا سے سوال کیا۔
صفدر رضا صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے دیکھا کہ غاصب صہیونی حکومت کے جو کارندے تھے، انہوں نے فلسطینی علاقے، خاص طور پر جنین، اور خود مختلف فلسطینی علاقوں پر حملے کیے، اور روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کی شہادت سامنے آ رہی تھیں، اور جس میں نوجوان، بوڑھے، بچے یہ بھی شامل تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ فلسطینی کافی عرصے سے صہیونیوں کے خلاف جوابی کارروائی بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور اس میں جو ایک شہادت پسندانہ کارروائی ایک فلسطینی نوجوانوں نے قدس کی حفاظت کے لیے انجام دی، اس میں 7 سے زیادہ صہیونی جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں، اور خود اس وقت اسرائیل کو شدید سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ خطے میں خاص طور پر مشرق وسطی کی تبدیل ہوتی صورتحال پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے وہ ریزسٹنس ساؤتھ فلسطین، جس کو غزہ کی پٹی کہتے ہیں، اور اریا ہے، وہاں پر ہوتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جنین میں اور مغربی کنارے میں بھی جوابی کاروائیوں کی شدت یا جو ہے وہ ریزسٹنس مزاحمت کی تحریک نے زور پکڑا ہے۔ بالخصوص جس کو کہنا چاہیے کہ نئی آرگنائزیشن آئی ہے، جس کو اردو میں ترجمہ کروں، شیروں کی کچھار ہے، جو جنین میں نوجوانوں نے ریزسٹنس کو مرتب کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بنجامین نتنیاہو نے جب سے وہ اقتدار میں آیا ہے، وہ اور وہ فار رائٹ کے حمایت سے آیا ہے، جو کہ مقبوضہ علاقوں میں جو لوگ ہیں تو وہ شدت پسند یہودی ہیں، تو انہوں نے بنجامین نتنیاہو اسی شرط پر آیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ فلسطینیوں کی کمر توڑے گا۔ تو ایک تو وہ ریزسٹنس کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بارہ ریزسٹنس کی وجہ سے بہت سارے یہودی ہیں جو صہیونی ہیں بالخصوص جو ملک سے بھاگ کے فرار ہو رہے تھے, اور فلسطین کی اس ریزسٹنس جو کہ مغربی کنارے اور جنین میں آئی تھی یہودی اکانومی کو بہت زیادہ خطرہ درپیش ہوا تھا. تو اس کو جواب دینے کے لیے انہوں نے پچھلے چند دنوں میں بے شمار کاروائیاں کی اور انتہائی شدت پسندانہ کاروائیاں کی کہ ایک ہی دن میں 9 فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کر دیا, اور جوابی کاروائیوں میں بے شمار صہیونی حملہ آور جن کو فوجی کہا جاتا ہے وہ بھی مارے گئے اور ان کی تعداد کو چھپایا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے فوراً اس ڈر سے کہ ہم پر مزید حملہ ہوگا, اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں سے بالخصوص جنین سے پیچھے فرار ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عربوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی جو نارملائزیشن آف ریلیشن شپ اور ابراہم اکورڈ کے تحت بالخصوص یو اے ای ہے, بحرین ہے, افریقن کچھ ممالک ہیں, سودان ہے, سعودی عرب آگے آ رہا ہے, تو ان ملکوں کو یو اے ای وغیرہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو تعلقات قائم کیے تھے کہ ہم اسرائیل سے تعلقات قائم کرتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کو رعایت ہو جائے, انہوں نے ان کے سامنے شدت پسندانہ کاروائیاں صہیونی فوج نے کر کے فلسطینیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. تو یہ سوال تو میرا خیال ہے عالمی برادری سے بھی زیادہ ان عربوں سے بنتا ہے کہ جو اسرائیل سے نارملائزیشن ہوتے ہیں اور وہ فلسطینیوں کی قیمت پر نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ہے. مسلم امہ نے تو ابھی نہیں کیا, جو عرب پیسے کھانے والے ملک ہیں ان کو تو چپی پڑ گئی ہے اور وہ خاموشی انہوں نے علاج سمجھا ہے. پہلے تو اسی عرب لیگ اور باقی اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے پچھلے 3 دن کے اندر, لیکن عرب لیگ سے لے کر اسلامی کانفرنس تک اور انڈیویجل مسلمان کو نے ایک دو نے تو کیا ہے مذمت کی ہے, مطلب عرب ہے وہ
اپنے
فلسطینی بھائیوں کی
بھی یہ
ہم وقت آمادہ ہے.
سامعین, ابھی آپ پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
جی ہاں سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 8 بہمن, 6 رجب المرجب اور 28 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ رجب سن 248 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور ابو حاتم سہل بن محمد سجستانی نے وفات پائی. سجستانی قرآن علوم اور حدیث کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے. درس و تدریس, تلاوت قرآن اور قرآن علوم کے فروغ کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی مسائل سے بھی غافل نہ تھے. بعض تاریخی روایات کے مطابق 28 جنوری سن 814 کو یورپ کے ایک طاقتور بادشاہ شارلیمین کا انتقال ہوا. شارلیمین یا چارلز کبیر 2 اپریل سن 742 کو فرانس میں پیدا ہوئے تھے, اور باپ کے انتقال کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ مشترکہ طور پر سلطنت کے امور سنبھالے. شارلیمین نے اپنے بھائی کی موت کے بعد 771 میں فرینک قبائل کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی, اور اپنی حریف اقوام کی سرکوبی اور اپنے زیر تسلط علاقوں میں وسعت شروع کر دی. شارلیمین یورپ کے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے سن 800 میں پاپ لیون سیوم سے شاہی تاج حاصل کیا, اور اس طرح بادشاہ نے روحانی مقام بھی حاصل کر لیا. انہوں نے فرانس اور دیگر ہمسایہ ممالک کے لوگوں کو جو بت پرست تھے زبردستی عیسائی بنایا, اور یورپ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا. نیز ایک وسیع سلطنت قائم کی. اس سلطنت میں فرانس, بیلجیم, ہالینڈ, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, ہنگری, اٹلی کے شمالی اور وسطی علاقے اور اسپین کی 2 ریاستیں شامل تھیں. 28 جنوری سن 1701 عیسوی کو فرانس کے مشہور سیاح اور ریاضیدان کونڈامن پیرس میں پیدا ہوئے۔ انہیں جوانی میں علم جغرافیہ خصوصاً ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور ان تحقیقات کی بنیاد پر جو انہوں نے اس میدان میں انجام دی ہیں انہیں ایک دانشور کی حیثیت سے شہرت ملی۔ 1735 میں کونڈامن کرہ ارض کے نصف النہار کے قوس کے ناپ کے لیے مقرر کمیٹی کے سربراہ قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام 10 سال تک جاری رہا۔ کونڈامن کا 1774 میں انتقال ہوا۔ اٹھائیس جنوری سن 1725 عیسوی کو رومانوف خاندان کے تیسرے روسی بادشاہ پیٹر دی گریٹ نے 53 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1696 میں برسر اقتدار آئے۔ ان کا خیال تھا کہ بحری راستوں پر تسلط روس کو بحری اور تجارتی میدان میں ایک بڑی طاقت میں تبدیل کر دے گا، اسی لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ بحیرہ بالٹک اور بحیرہ اسود کے ساحلوں پر مرکوز کر دی، اور ان علاقوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے غیر انسانی اقدامات بھی کیے۔ اس دور میں لوگوں کی جان و مال اور آزادی محفوظ نہیں تھی۔ اٹھائیس جنوری سن 1881 عیسوی کو مشہور روسی مصنف فیوڈور ڈاسٹایوسکی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 59 سال تھی۔ انہیں ادبیات سے گہری دلچسپی تھی اور وہ نوجوانی سے ہی اس میدان میں اتر آئے۔ وہ بعد میں روس کے مشہور اہل قلم افراد میں شمار کیے گئے۔ اٹھائیس جنوری سن 1882 عیسوی کو مراکش کے مشہور حریت پسند لیڈر امیر عبد الکریم ریفی پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے ملک پر فرانس اور اسپین کے تسلط کے خلاف جنگ شروع کی، اور پہاڑی علاقے میں ریف کے نام سے مزاحمتی دستے تشکیل دیے۔ پہلی جنگ عظیم میں اسپین نے اپنے اختیارات کے دائروں کو وسیع تر کرنے کے لیے مراکش میں بہت زیادہ قتل عام کیا۔ جنگ کے بعد انقلابیوں کی تحریک جب عروج پر پہنچ گئی تو فرانسیسیوں نے بھی مراکش کے ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ اس طرح اسپین اور فرانس کے خلاف مراکش کے عوام کا انقلاب 18 سال کی جدوجہد کے بعد شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد عبد الکریم ریفی تحریک کے چند دوسرے لیڈروں کے ساتھ 1926 میں گرفتار کر کے جلا وطن کر دیے گئے۔ اٹھائیس جنوری سن 1933 عیسوی کو تحریک پاکستان کے رہنما چودھری رحمت علی نے اپنا کتابچہ اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور شائع کرایا۔ اس کتابچے میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان تجویز کیا۔ اس سے تقریباً 2 سال قبل علامہ اقبال ہندوستان کو نظریاتی بنیادوں پر 2 مملکتوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر چکے تھے۔ چودھری رحمت علی نے یہ کتابچہ لندن میں اس تاریخی موقع پر تقسیم کیا جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی، اور ہندوستان کی تمام قابل ذکر سیاسی شخصیات لندن میں موجود تھیں۔ اس طرح چودھری رحمت علی کی تجویز نہ صرف لندن سے لے کر ہندوستان تک ہر جگہ پہنچ گئی بلکہ اس نے عالمگیر شہرت بھی حاصل کر لی۔ 8 بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی خلائی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے راکٹ کے ذریعے ایک جاندار کو خلا میں بھیجا۔ یہ جاندار ایک بندر تھا جو صحیح و سلامت واپس زمین پر آیا۔ اس کامیاب خلائی تجربے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی سخت ترین اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اپنی خلائی پیش رفت کا ایک اور نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانیاں۔
سامعین، یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سی یادیں باقی اور تازہ ہوں گی، حتیٰ بچپن کی بھی بہت سی باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ یہ بات یا باتیں آپ کے ذہن میں کس طرح محفوظ رہتی ہیں؟ کیا ابھی تک آپ نے ذہن اور حافظے کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خطرے کے وقت جب آگ سے یا کسی بہت گرم چیز سے آپ کا ہاتھ چھو جاتا ہے تو فوراً آپ کیوں چونک جاتے ہیں اور سوزش یا تکلیف کا احساس کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح کے رد عمل پر مجبور کرتی ہے؟ یقینی طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سی باتیں اور حافظے موجود ہیں۔ حافظے کا یہ مرکز کہاں ہے؟ جب آپ کوئی خاص مہارت حاصل کرتے ہیں تو اسے آپ آخر عمر تک کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ دماغ ان تمام امور کا مرکز ہے جنہیں ہم نے ذکر کیا۔ دماغ انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت الہی ہے، جس کے بارے میں ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دماغ جسم انسانی کا ہائی کمان ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا یہ عضو رئیسہ گردن کے بالائی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے، جو سر کی مضبوط ہڈیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ان ہڈیوں کو کھوپڑی بھی کہا جاتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انسانی جسم کے اس اہم عضو کے بارے میں اپنے ایک شاگرد مفضل سے فرماتے ہیں کہ اگر تمام موانع اور جو پردے حائل ہیں وہ سب ہٹ جائیں اور تم دماغ کو دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ انسان کا دماغ مختلف باریک جھلیوں اور پردوں سے پوشیدہ ہے، تاکہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے اور دماغ سالم رہے۔ انسان کی کھوپڑی خود کے مانند ہوتی ہے، جو انسان کے دماغ کو چوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ انسان کا دماغ جسم اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ اور اسی طرح مرکز تفکر اور انسان کی روحی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دماغ کی ساخت اربوں کی تعداد میں عصبی خلیوں سے تشکیل پاتی ہے، جس کا کام بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ بیرونی دنیا سے بدن کو ربط دینے کے لیے انسانی دماغ کے پاس بہت سے عوامل و عناصر ہوتے ہیں جو اس اہم کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کی مشینریاں اپنے حیرت انگیز سسٹم کی بدولت انتہائی باریکی اور ظرافت کے ساتھ انسانی دماغ سے تعاون کرتی ہیں اور بیرونی دنیا سے انسان کا رابطہ برقرار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ اشیاء کے منظر کو دریافت اور اپنے مخصوص وسیلوں اور ذریعوں کی مدد سے کیمرے کی طرح اشیاء کی تصویر لے کر تیزی کے ساتھ انہیں انسان کے دماغ میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان کا دماغ بہت سی اطلاعات کو بیک وقت دریافت کرتا ہے اور ان تمام اطلاعات کو دریافت کرتے وقت دماغ کی سرگرمیوں میں کسی قسم کا تداخل یا خلل پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا جس وقت آنکھ اطلاعات کو دریافت کرتی ہے اس وقت دماغ دیگر ارتباطی مشینریوں کی مختلف اطلاعات کو دریافت کرنے سے غافل نہیں ہوتا اور سبھی کا پوری باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے اور پھر ضروری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ خدا وند عالم نے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پیچیدہ کارخانہ ایک چھوٹے سے عضو یعنی دماغ میں بنا رکھا ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد مراکز پائے جاتے ہیں جو غیر ارادی اعمال و حرکات کو خودکار طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس یا حرکات قلب سے مربوط مرکز، معدے اور آنتوں اور بدن کے دیگر اعضاء کی سرگرمیاں، جسم کے غیر ارادی اعمال و حرکات کا کنٹرول وغیرہ اتنی مہارت اور ظرافت کے ساتھ دماغ میں انجام پاتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جسم کے دیگر کاموں میں وقفہ پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دماغ کے فرمان پر جسم کے گرم ہوتے ہی بدن کے غدود میں ایک خاص قسم کا ترشح پیدا ہوتا ہے اور یوں پسینہ نکلنے کے نتیجے میں بدن کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ بدن کے داخلی امور کے نظم و نسق اور تنظیم کے بغیر احساس درد و رنج، عشق و محبت یا عداوت و ترحم سب دماغ کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ سائنسدانوں اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ سب سے حیرت انگیز مشینری انسان کا دماغ ہے۔ البتہ آج انسان الیکٹرانک دماغ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن انسان کے دماغ کا امتیاز الیکٹرانک دماغ پر قدرت درک، فہم، تخلیقی صلاحیت اور حافظے کی شکل میں ہے، اور ابھی تک کوئی بھی مشینری یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دماغ کے اندر کا سب سے بڑا حصہ بھیجے یا برین کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی لطیف و ظریف عضو ہوتا ہے جو گرے رنگ کے مادے سے، جس کی ضخامت کئی ملی میٹر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ بہت چھوٹا، لطیف اور ظریف ہوتا ہے، لیکن اس کے ہر چھوٹے جزء میں بہت سے اسرار و مسائل ہوتے ہیں۔ بھیجے کی سطح پر گہری لکیریں اور نشیب و فراز سے پر عجیب و غریب خطوط ہوتے ہیں اور یہ دو نیم کرے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بھیجا یا برین ہوش و ارادے اور شعور و حافظے کا مرکز ہے اور بہت سے روحی اعمال جیسے خوف و ہراس، اضطراب وغیرہ کا اس سے رابطہ رہتا ہے۔ دماغ کا ہر حصہ ادراکی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے اور ان میں سے سب سے دلچسپ حصہ حافظے اور یاد سے مربوط حصہ ہوتا ہے۔ حافظے میں پوری ایک عمر کی یادیں منظم فائل کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ انسان پوری دقت کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ریکارڈ میں موجود تمام فائلوں کو اوپر نیچے کر سکتا ہے اور گزشتہ برسوں سے مربوط واقعات اور یادوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور انسان کے فکری ذخیرے اسی چھوٹے سے حصے میں درج اور ثبت ہوتے ہیں۔ اس مختصر اور چند ملی میٹر کے مرکز میں چند سیکنڈوں کے اندر جہاں چاہیں دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک چھوٹے سے عضو میں تمام معلومات اور یادوں کا درج ہو جانا خداوند حکیم و دانا کے ارادے سے ہی عبارت ہے، جو انسان کے تمام امور سے باخبر اور آگاہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، فکر و تفکر اور انسان کے تجربات کا ذخیرہ دماغ کے مختلف حصوں میں ہے۔ البتہ انسان ابھی ان اعمال و حرکات کی ماہیت و کیفیت کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ تفکر و تعقل کی قدرت بہت ہی پیچیدہ امور میں سے ہے جو صرف آدمی سے مختص ہے، اور اسی امر نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز بنا رکھا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں انسان کی اس صلاحیت و قوت کی طرف متعدد بار اشارہ کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں صاحبان عقل و خرد کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ انسان کی فکری اور روحی سرگرمیاں صرف دماغ اور اعصاب کی فزیولوجی سے مربوط نہیں ہوتی۔ روحی حالات، افکار و حافظہ مختلف جہات سے دماغ سے ارتباط رکھتے ہیں۔ دماغ روحی اور فکری سرگرمیوں کا ایک ذریعہ ہے، اور حقیقت روح اور انسان کی فکر جہان خلقت کے اسرار و رموز میں سے ایک ہے۔ انسان کے اندر موجود اس ممتاز خصوصیت کی مدد سے ہر روز مختلف میدانوں میں علمی انکشافات اور پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بے شک خداوند مہربان نے اپنی اشرف المخلوقات یعنی انسان کے اندر غیر معمولی طاقت و توانائی ودیت کی ہے کہ جس کی مدد سے اس نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
وہی خدا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔
عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں سے۔ آئی ایم ایف معاہدہ اسی ماہ ہوگا، پاکستان مشکلات سے باہر نکل آئے گا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان خوفناک، عدالت تحقیقات کرائے حکومت۔ فواد کا بیان ایک بندے کا نہیں گروپ کا ہے، وکیل الیکشن کمیشن۔ پی ٹی آئی رہنما جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ سینٹ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قرارداد متفقہ منظور۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے اجلاس میں پیش کی گئی مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایوان میں مذمتی قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ سینٹ قرآن پاک کو جلانے، پھاڑنے اور بے حرمتی پر صدمے کا اظہار کرتا ہے۔ سینٹ آف پاکستان ایسے شدت پسندوں اور جنونیوں پر سراپا احتجاج ہے۔ اسلام و فوبیا پر مبنی نفرت انگیز شیطانی عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ مذمتی قرارداد کے متن کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کا گنامنا اقدام بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کے خلاف ایک سازش ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے، یورپ کے سفیر کو طلب کر کے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، قرآن پاک کی بے حرمتی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس افسوسناک واقعے پر او آئی سی ممالک کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ آئندہ ہفتے جینوا میں ہونے والے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں مسئلے کو اٹھایا جائے۔ علاوہ ازیں سینٹ میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، اور کہا گیا کہ اس ملک کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مالی امداد کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ قرارداد کی کاپی تمام سفارت خانوں کو بھجوائی جانی چاہیے، اور اس واقعے کو تمام فورم پر اٹھانا چاہیے۔ اخبار کے مطابق جمعے کو پاکستان کے ایوان بالا میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی مذمت کرے، جس طرح بھی ہو اس طرح کے واقعات کو رکنا چاہیے۔ دہشت گردی اور شدت پسندی جو مسلمانوں میں ہے، اس کی وجہ اسلام و فوبیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ عظیم کے بعد ساری جنگوں کا محرک امریکہ اور مغرب ہیں، شدت پسندی اور دہشت گردی کے بیچ یورپ نے بوئے ہیں۔ مغرب میں اسلام و فوبیا پروان چڑھ رہا ہے، اور مسلم ممالک میں شدت پسندی کی بڑی وجہ یورپ میں پروان چڑھتا اسلام و فوبیا ہے۔ اسلام کے خلاف کچھ کیا جائے تو اسے سپورٹ کیا جاتا ہے، یہ دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اخبار لکھتا ہے، ہمارے عقیدے کی عزت کی جائے تو شدت پسندی کا رجحان پروان نہ چڑھے، ہم پر غلط الزام ہے کہ ہم دہشت گردی میں ملوث ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ مڈل ایسٹ میں کئی ملک برباد ہوئے جن کا ذمہ امریکہ اور اتحادیوں پر ہے، جب تک مغربی ممالک اس طرح کے واقعات کی روک تھام نہیں کریں گے، اسلام کے مطابق کہا جائے تو اظہار رائے کی آڑ میں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، یہ چیز دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ایک ماہ میں 40 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لوگوں نے 40 سال تک قید کاٹی ہے، جتنا ان پر ظلم ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے جو سراسر غلط الزام ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہندوستان اسرائیل کا وجود ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے، فلسطین میں ظلم ریاستی سرپرستی میں ہوتا ہے، اور اس ریاستی سرپرستی کو امریکہ اور برطانیہ سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو زندہ رکھنے کے لیے اربوں ڈالر کا اسلحہ دیا جاتا ہے۔ اور سمے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار کی چند سرخیاں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ فلسطینی علاقوں پر صہیونی فوجیوں کے مسلسل صفاقانہ حملے، جنگ کا خطرہ، یہ ہے روزنامہ انقلاب کی سرخی۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا پر قدغن لگانے کے لیے خصوصی نمائندے کا تقرر۔ میں امریکی صدر ہوتا تو یوکرین جنگ 24 گھنٹے میں روک دیتا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ سیکیورٹی میں خامی، راہل کو جمعے کی یاترا ادھوری چھوڑنی پڑی۔ اس زمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ کانگریس نے جمعے کو بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی کی سیکیورٹی میں چوک کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ خود راہل گاندھی نے دوپہر کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یاترا کے دوران جیسے ہی سرنگ کو عبور کر کے باہر نکلے تو بھیڑ کو روکنے کے لیے احاطہ بنانے والے مقامی پولیس کے اہلکار غائب نظر آئے، اس کی وجہ سے عوام راہل گاندھی کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر راہل گاندھی نے جمعے کو صرف 4 کلومیٹر ہی پیدل سفر کیا، اور اس کے بعد وہ سیکیورٹی کے پیش نظر یاترا سے علیحدہ ہو گئے۔ جے رام رمیش نے بتایا کہ بقیہ 200 کے قریب بھارت جوڑو یاتریوں نے 16 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ یاترا میں عمر عبداللہ کی شرکت، اس بیچ نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھارت جوڑو یاترا میں شرکت کی۔ عمر عبداللہ نے جموں صوبے کے سری نگر سے 120 کلومیٹر دوری پر واقع علاقے میں یاترا میں شمولیت اختیار کی۔ یہ یاترا اپنے آخری پڑاؤ یعنی سری نگر کی طرف روانہ ہے۔ 3,600 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے یاترا 30 جنوری کو سری نگر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ یاترا کے دوران راہل گاندھی کے ساتھ عمر عبداللہ بھی سفید رنگ کی ٹی شرٹ میں نظر آئے۔ اس موقع پر عمر عبداللہ نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس یاترا میں تصویر کھنچوانے کے لیے شامل نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی اس یاترا کا مقصد راہل گاندھی کی شبیہ کو بہتر بنانا ہے، بلکہ اس کا مقصد ملک کے حالات اور ماحول کو بدلنا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ راہل گاندھی نے یہ یاترا ذاتی وجوہات کی بنا پر شروع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کی وجہ سے شروع کیا ہے۔ سیکیورٹی میں چوک جمعہ کو یاترا کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب بھیڑ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کانگریس کا الزام ہے کہ سیکیورٹی اہلکار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس تعلق سے راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کر کے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے دوران پولیس کی طرف سے کیا گیا انتظام پوری طرح سے کمزور تھا۔ اس دوران بھیڑ کو سنبھالنے کے لیے سیکیورٹی اہلکار کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یاترا بہرحال جاری رہے گی۔ راہل گاندھی، اخبار آگے چل کر لکھتا ہے کہ جب میڈیا اہلکار نے راہل گاندھی سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ سیکیورٹی میں نظر آنے والی خامی کے باوجود اپنی یاترا جاری رکھیں گے، تو انہوں نے کہا ہماری یاترا جاری رہے گی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی فراہم کرے، مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے گا۔ دوسری طرف جموں کشمیر پولیس نے اس کی تردید کی ہے۔ آر کے گوئل نے بتایا کہ چونکہ بھیڑ توقع سے کہیں زیادہ تھی، اس کی وجہ سے ایسا تاثر قائم ہوا کہ سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھے۔ سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک خبر کا عنوان ہے بی بی سی ڈاکومنٹری پر ہنگامہ۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے گجرات فسادات پر مبنی بی بی سی کی ممنوع ڈاکومنٹری کی اسکریننگ ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں کرنے کی کوشش سے ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ منگل کو دیر رات جے این یو میں کمیونسٹ تنظیموں سے متعلق طلباء نے اسٹوڈنٹ یونین کے دفتر پر جمع ہو کر یہ دستاویزی فلم دیکھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے پابندی کی وجہ سے اسکریننگ روکنے کے لیے اسٹوڈنٹ یونین کے دفتر کے آس پاس کی بجلی کٹوا دی تھی اور جیمر لگوا دیا تھا تاکہ طلباء نے فون اور لیپ ٹاپ میں پہلے سے ڈاؤن لوڈ ڈاکومنٹری تاہم طلبہ نے فون اور لیپ ٹاپ میں پہلے سے ڈاؤن لوڈ ڈاکومنٹری اجتماعی طور پر دیکھی۔ جی این یو انتظامیہ طلبہ پر کارروائی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھ رہی ہے۔ ادھر جمعرات کو شام میں جامعہ ملیہ کے سبززار پر 6 بجے طلبہ اسے اجتماعی طور پر دیکھنا اور دکھانا چاہتے تھے، لیکن پولیس کی زبردست موجودگی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں پولیس کئی طلبہ کو اٹھا کر بھی لے گئی۔ اس کے علاوہ بنگال اور کیرل میں بھی کئی یونیورسٹیوں میں یہ دستاویزی فلم دیکھی گئی۔ امبیڈکر یونیورسٹی میں بھی کیو آر کوڈ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ فلم دیکھی گئی۔ طلبہ کی دلیل ہے کہ جب کشمیر فائل جیسی اشتعال انگیز فلم دکھائی جا سکتی ہے تو بی بی سی کی ڈاکومنٹری کیوں نہیں دکھائی جا سکتی۔ حکومت اس پر پابندی لگا کر کچھ نہ کچھ حقائق چھپانا چاہتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔ پروگرام درخشاں ستارے کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔
سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر ہیں، میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ آسمان امامت و ولایت کے 12ویں درخشاں ستارے قائم آل عبا حضرت امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام مہدی میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے روشن اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلہ وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی مذہبی سرگرمیوں اور ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مذہبی علماء اور دانشوروں کو اعلیٰ مقام و منزلت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء روئے زمین پر چراغوں کی مانند ہیں، نیز انبیاء اکرام کے جانشین اور وارث ہیں۔ دین اسلام آخری الہی اور آسمانی دین ہے اور پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اللہ کی جانب سے اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، کیونکہ لوگ ترقی و کمال کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے اپنی ابدی سعادت و کامرانی کا نسخہ حاصل اور قیمتی میراث کے تحفظ میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی آخر بھی خدا کے بندوں میں شامل تھے، اس لیے دیگر انسانوں کی طرح آپ بھی ایک محدود زندگی بسر کر کے اس دنیا فانی سے دار بقا کی جانب چلے گئے، لیکن اس کرۂ خاکی پر جب تک آخری انسان سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک اسلامی تعلیمات کی بقا ضروری ہے۔ آغاز اسلام کے بعد سے 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ تک نسل مرسل اعظم سے 12 معصوم اماموں کا بابرکت اور نورانی وجود نہال اسلام کے تناور ہونے اور نفاق و کفر کے تباہ کن طوفانوں اور حادثات سے اس کے محفوظ رہنے کا باعث بنا۔ البتہ آخری دین الہی کی حفاظت کے لیے عالم انسانیت نے بھاری تاوان کے طور پر انسان کامل کے عملی نمونوں یعنی 11 معصوم اماموں کی پاکیزہ زندگیاں قربان کر دیں۔ 12ویں امام معصوم حضرت مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مصلحت الہی سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تاکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام مخلوقات تے عالم ان کے بے مثال و پرفیض وجود کے سائے میں باقی رہے اور آپ کی پاکیزہ زندگی بھی آپ کے جانی دشمنوں کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رہے۔ بعض روایات کی بنیاد پر امام اسرت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے جو ابھی نہیں بلکہ حضرت امام زمانہ کے حکم خدا سے ظہور کے بعد آشکارا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض روایات میں غیبت امام عصر کی عام فہم وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ان روایات میں لوگوں کا امتحان انسان کی سعادت و خوشبختی میں مادی اور دنیوی حکومتوں کی ناکامی کا نمایاں ہونا، انسانوں کی پرورش و تربیت بقائے عالم کے لیے فیض کے وسیلے کے عنوان سے امام و حجت الہی کا تحفظ اور عدل و انصاف پر مبنی الہی حکومت کے قیام کے لیے دنیا کی آمادگی شامل ہیں۔ لیکن قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ جب تک امام معصوم اور حجت الہی پردہ غیب میں ہے، متقی اور پرہیزگار صاحبان علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں، الہی تعلیمات کی وضاحت کریں، روایات کے مطابق پیش خدا ان علماء کی عظمت و منزلت انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بلند ہے۔ عالم دین کی اہمیت و عظمت، مقام و منزلت اور جلالت و کرامت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے خدا اور ملائکہ کے بعد صاحبان علم کا تعارف اپنی وحدانیت کے گواہ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہ ہیں کہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہے۔ اس آیت میں اللہ کی وحدانیت پر دلائل کے ساتھ ایمان و یقین رکھنے والے ان موحد صاحبان علم کا اللہ اور ملائکہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہمارے قائم کے جانے کے بعد اگر ان صاحبان علم کا وجود نہ ہوتا جو خدا کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے اور اس کے وجود کے فیض سے ہدایت پاتے ہیں اور الہی دلائل و براہین سے دین خدا کا دفاع کرتے ہیں اور پرہیزگار کے مستضعف اور کمزور بندوں کو ابلیس اور اس کے پیروؤں کے دام فریب سے نجات دلاتے ہیں، تو بلا شبہ تمام لوگ دین خدا سے منحرف اور اپنے دین پر پلٹ جاتے۔ سامعین، 12ویں آفتاب امامت قائم آل ابا حضرت امام مہدی کی غیبت کے بعد کی اسلام کی 1200 سال سے زیادہ کی طویل تاریخ کے دوران عالم تشیع میں ہزاروں جید فقہا اور بزرگ علماء دین پروان چڑھے ہیں کہ جنہوں نے غیبت امام میں الہی راہ ہدایت کو اپنے علم کے نور سے نورانی اور منور رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے حالات زندگی سننے کے قابل ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس پر کوئی ملک اور فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ علم اور تقویٰ کی اس منزل تک کیسے دسترسی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت سے انبیاء سے بھی وہ افضل و برتر ہو جاتا ہے، اور خدا وند متعال اس کو اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنی توحید و وحدانیت کا گواہ بناتا ہے۔ اس راز سے آگاہی انسان کے لیے کس قدر لذت بخش اور وجد و سرمستی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات و روایات میں بھی صاحبان علم کی معرفت اور ان کی پیروی پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب دانیال پر وحی فرمائی کہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت وہ جاہل انسان ہے جو دانستہ طور پر صاحب علم کے حق کو سبک اور بے اہمیت سمجھے اور اس کی پیروی نہ کرے، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے جو بے شمار اجر و ثواب کا جویا ہو، صاحبان علم کا ہم نشیں ہو، متین و سنجیدہ افراد کا پیرو ہو اور صاحبان علم و دانش کی قدر کرتا ہو۔ اسلام علماء دین کی خاص منزلت و اہمیت کا بے سبب قائل نہیں ہے۔ وہ دین جو مرضی الہی سے عالم انسانیت کے لیے سعادت مندانہ اور خوش بختی کی زندگی کا آخری اور جامع ترین لائحہ عمل لے کر آیا ہے اور اس کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے سینکڑوں اور شاید ہزاروں سال باقی رہنا ہے، لہذا اسے باخبر و بابصیرت اور متقی و پرہیزگار صاحبان علم کی ضرورت ہے تاکہ زمانے کے تلاطم اور عالم انسانیت میں تیزی سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کی نئی ضرورتوں کو پورا اور جدید مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔ خداوند عالم نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں انسانوں کے لیے ابدی اور جاویداں سعادت و خوشبختی کا جامع اور ناقابل تغییر دستور العمل بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ وحی اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور کے حالات کے مطابق مختلف شعبوں میں جزی مسائل کے احکام پر دسترس حاصل کریں، لیکن جزی مسائل کے احکام کو کشف کرنے اور ان کو معلوم کرنے کے لیے دینی کتب و ماخذ پر ہر پہلو سے مسلط ہونا نیز گہرے ایمان اور قوت عقل و ادراک کا وسیع پیمانے پر حامل ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہ ملکہ و مہارت صحیح تربیت و پرورش اور مسلسل جد و جہد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء دین ہی وہ با ایمان اور عزم راسخ کے حامل افراد ہیں جو اپنی تمام عمر کی جد و جہد اور سعی و کوشش کے ماحصل اور ثمرے کو دین الہی کی بقا کے لیے انسانیت پر قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین، ہم اس سلسلے وار پروگراموں میں شیعہ علماء کی زندگی کے حالات، ان کی سرگرمیوں، ان کے علمی آثار اور الہی تعلیمات کو فروغ دینے میں ان کے کردار کا ذکر کریں گے، نیز ان کی ذاتی خصوصیات و کمالات اور ان کے عرفانی مدارج سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے۔ کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں۔ ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے۔ ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا۔ یہ عمارتیں اپنی گوناگوں، افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی۔ اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا۔ سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا۔ سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا۔ ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے۔
ربات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا جو کافی چوڑے ہوتے تھے۔ ربات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں۔ ربات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی۔ جن عمارتوں کو ربات کہا جاتا تھا ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے۔ ربات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دلنشین بنا دیتے تھے۔ اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے۔ ربات کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلان دار ہوا کرتی تھیں اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریلز سے بنایا جاتا تھا۔ ایک فرانسیسی ایران شناس ربات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ربات ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا۔ ربات بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے۔ بڑی رباتوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے۔
اسلامی دور حکومت میں ربات کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے۔ خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے۔ ربات ماہی، ربات شرف، ربات زعفرانیہ، ربات مزینان، ربات شاہ عباس اور ربات قدم گائے خراسان کے علاقے کے اہم ترین ربات ہیں۔ ربات شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ایوان کے قطبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے۔ ربات شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109/63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس میں 2 وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹرو یا آجری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں۔ ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گرانقدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صعب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے اور اس کی چھت گنبد مانند ہے جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی 2 طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے۔ چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکیوں غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Oh,